0241
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੜਕਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ $2.6 million ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 12 ਡਾਲਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ ਟੈਕਸ ਕੋਸਟ ਐਵਰੇਜ ਪਵੇਗਾ। ਡਰਾਈਵੇ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $19.6 million ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/engage।
ٹرک کا گھومتا پہیہ کینیڈا کی معیشت کی ترقی کا ضامن۔ آپ کا ٹرک سڑکوں پر راج کرے اور کینیڈا کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ ٹرک مینول یا پھر آٹومیٹک، ٹرک کی بہترین سروس کے لیے کوئک ٹرک لیو تھرو آؤٹ انٹیریو، نو اپوائنٹمنٹ نیڈیڈ، ڈرائیو تھرو فیسلٹی، ون سٹاپ شاپ۔ اب تیسری لوکیشن ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان نیپنی۔ کوئک ٹرک لیو 519-622-0660 quicktrucklube.com۔
الہدا انسٹیٹیوٹ کینیڈا پیش کرتے ہیں ویسٹرن کینیڈا ٹور 2024 وتھ ڈاکٹر فرد ہاشمی اینڈ ڈاکٹر ادریس زبیر۔ یہ ٹور 29 جون سیٹرڈے کے دن کیلگری سے شروع ہوگا اور 14 جولائی سنڈے کے دن سرے وینکوور پر ختم ہوگا۔ اس ٹور کی مکمل معلومات کے لیے کال 647-388-4595۔ کیا آپ کے گھر اور آٹو انشورنس کی رینول ہو رہی ہے؟ کیا آپ درست انشورنس کوریج کے لیے اچھی قیمت کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آپ کو آل اسٹے ایجنٹ ایجنسی کے راجہ مدثر کو 647-290-3773 پر کال کرنی چاہیے۔ آج ہی کال کریں اور آپ دو کاروں اور ایک گھر کی انشورنس کراتے وقت تقریباً $1,775 کی بچت کر سکتے ہیں۔ راجہ مدثر 647-290-3773 آل اسٹیٹ کے ساتھ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی۔
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے۔
او پھر بنے بھی کیوں نہ، کیونکہ بیڈ روم سیٹ، صوفہ سیٹ، میٹریسز، ڈائننگ ٹیبل، ڈیکوریٹو آئٹمز، گل کیجی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا۔ سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج۔
142 کینیڈی روڈ، برامپٹن، 9058747471۔
770 ایم دیا نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو باخبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسز، الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشیل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com، لوکل نمبر 6478724900۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں۔ آج میرے ساتھ جناب ریٹائرڈ کرنل انعام الرحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کی صورتحال اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور پاکستان میں پولیٹیکل کچھ سیناریوز اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ کہتے ہیں نا خود غرضی اتنی زیادہ ہے کہ ہر انسان اقتدار کی حوث میں ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے کیوں نہ ہو۔ کرنل صاحب کا بہت تجربہ ہے، جیک ڈپارٹمنٹ پہ رہے، آپ تمام کو پتہ ہی ہے، اور ہمیشہ جو غلط چیز ہے اس کے خلاف آپ کھڑے بھی ہوئے، آپ نے سٹینڈ بھی لیا، اور میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائے صحت و تندرستی کے ساتھ۔ پاکستان میں بے شمار لوگ جن کی جو وہ بے نامی گمشدگیاں جو ہوئیں ان کے لیے آپ نے کام کیا۔ نارملی کہا جاتا ہے کہ وکیل اپنی فیس کے لیے لڑتا ہے، مگر انہوں نے میرا خیال ہے بے شمار لوگوں کا راہ اللہ کام کیا، عبادت سمجھتے ہوئے کام کیا۔ کرنل صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے تمام ناظرین کو بھی میرا سلام پہنچے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت اور امان میں رکھے اور ہمارا ملک سلامت رہے، یہ ہمارے سب کی عزت ہونی چاہیے، یہ سب کی کوشش ہونی چاہیے۔ بالکل
آمین۔ سر میں اسی بات سے آپ کی سے شروع کرتی ہوں، آپ نے کہا کہ ہمارا ملک سلامت رہے، اور تھوڑی سی دماغی عقل اور سوچ اور بے لوس ہونا بڑا کاؤنٹ کرتا ہے اگر آپ اپنی کسی چیز کی کا خیال چاہتے ہیں. مگر پاکستان میں جو سیاسی پارٹیز ہیں یا چند وہ لوگ جو اپنے اقتدار اور اپنی طاقت کی حوث میں ہیں وہ بڑا ارسپانسبل کام کر رہے ہیں, جس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہیں. میں اپنے ادارے کو برا نہیں کہہ رہی, مگر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. چند لوگ حوث کی غرض سے کچھ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے. تو کیا فرمائیں گے آپ کہ یہ جو بھی ریسنٹلی فرائیڈے کو فیصلہ ہوا ہے کورٹ کا, تو یہ تو بالکل انہوں نے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے جناب فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ قانون کی غلط تشریح کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اور انہوں نے اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو حکمران اتحاد 224 سے نکل کے 204 پہ آگے کھڑا ہو جائے گا. تو کیا فرمائیں گے آپ؟
دیکھا جائے کہ یہ سپریم کورٹ نے ایک چیز کو کنکلوڈ کر دیا اور انہیں ایک ہیڈ وے آگے دے دیا, بجائے کہ ہم لوگ کسی الیکشن کے اوپر لڑتے رہیں. انہوں نے بتا دیا کہ یہ پی ٹی آئی کا حق ہے, کہ وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت کی 7 سیٹیں ہیں اور جو خواتین کی سیٹیں ہیں وہ ان کو 11 سیٹیں مل جائیں اور ایک جماعت کو سرس ہی کچھ نہ ملے. تو ایک لحاظ سے تو انہوں نے سب ایک فیصلہ دے دیا میرٹ کے اوپر, انہوں نے کہا یہ سب کو اپنا اپنا حصہ اس کے مطابق ملے گا. میجورٹی کا یہی ڈیسیزن تھا 8 ججز کا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری سیاسی جماعتیں میچورٹی کا ثبوت دیتی اور بیٹھ جاتی ہیں اور بیٹھ کے آپس میں یہ باقی جو نیتی گرتی ہے یہ اس کو طے کر لیتی مفاہمت کے ساتھ. یہ لفظ پارلے ہے نا, جس سے پارلیمنٹ سے جو نکلا اس کا مطلب بھی مشاورت ہے اور یہ بیسک اسلام کا ہی کنسپٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا شاورو بینہم, کہ آپس میں مشاورت سے معاملات طے کیجیے. حالانکہ اللہ کے نبی کو تو کسی مشاورت کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے آپ کو بڑی وزڈم عطا کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دانائی اور حکمت عطا کی, لیکن اس کے باوجود آپ کو اللہ نے حکم دیا آپ ان کے ساتھ مشاورت کیجیے. مقصد یہ تھا کہ آئندہ بھی جو معاملات ہیں مشاورت سے چلیں. لیکن دکھ کی اور بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ ابھی بھی ہماری سیاسی جماعتیں نہ تو کسی بلوغت کا مظاہرہ کر رہی ہیں, نہ مل بیٹھنے کو تیار ہیں, نہ اپنا ایک دوسرے کے آگے نقطہ نظر رکھنے کو تیار ہیں, نہ گرد و پیش کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں. آپ چھوٹا سا ہمارے سامنے ایک مثال ہے انڈیا کی. انڈیا میں الیکشن ہوا اور یہ الیکشن ان کا 2 ہفتے تک ہوتا رہا, کیونکہ بہت بڑا واسط ملک ہے, پھر اس کے اندر کئی ان کی سٹیجز ہیں الیکشن کی. اور اس سارے الیکشن کے بعد ایک بھی جگہ عذرداری جاری نہیں دائر ہوئی کہ کوئی لوگ سپریم کورٹ میں گئے ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. پورا انڈیا جو پاکستان سے کئی گنا بڑا ہے وہاں کا الیکشن مکمل ہو چکا ہے. جو مودی ہے اس کی اپنی پارٹی اجودھیا جیسا جگہ سے جہاں اس نے مندر بنایا مسلمانوں کے خلاف وہاں سے بھی ہار گیا ہوا ہے. بے شمار سیٹیں اس نے لوز کی جو وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے 2/3 میجورٹی ملے تھی, وہ بھی نہیں ملی. لیکن کسی نے وہاں انگلی نہیں اٹھائی کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. جب ہمارا جو الیکشن ہے اس میں آپ دیکھیں 377 عذرداریاں دائر ہو چکی ہیں اب تک, کہ 377 پیپل ہیو گون ٹو دی کورٹس کہ جی ہمارے حلقے میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. تو یہ تو ہمارا اوور آل ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم کس حد تک باصول ہیں, کس طریقے سے ہم ملک چلانا چاہتے ہیں, کہ ہم ایک ملک کا الیکشن بھی فیئر نہیں کرا سکتے. اور اس میں ہماری عدلیہ نے بھی وقت پہ فیصلے نہیں دی. آج آپ دیکھیں نا, پہلے ٹریبونل بنے, پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ریٹائرڈ ججز کو ٹریبونل میں لے کر آ گئی. اور مزے کی بات ہے یہ وہی ریٹائرڈ ججز ہیں جو ہمارے عمران خان صاحب نے ان کو اپنا شکتی لا بنایا ہوا تھا, شکور کراچا صاحب اب وہ اس کے اندر ہے, اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا. دراصل ہماری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں جب یہ نہیں طے کر لیتی آپس میں کہ وی ول گو فار دی فیئر گیم, ہم فیئر طریقے سے آگے چلیں گے. اب 2024 ہے, یہ میڈیا کی دنیا ہے, پوری دنیا میں واچ کر رہی ہے. ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, کل کیا کہتے تھے آج کیا کر رہے ہیں. ہر آدمی کی, ہر سیاسی لیڈر کی تقریر موجود ہے. وہ جب پاور میں نہیں ہوتے اس وقت کچھ اور کہتے ہیں, جب پاور میں آ جاتے ہیں تو ان کے نظریات ہی بدل جاتے ہیں. آپ دیکھیں کیا کسی اور ملک میں اتنی انتخابی عذرداریاں جاری ہوئی. اور پھر اس میں بھی میں آپ کو بات بتاؤں, اس میں بھی ہماری عدلیہ اگر وقت پہ فیصلے دے دے تو یہ معاملے بھی سیٹل ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں ایسے کبھی نہیں ہوا.
میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہی جو آپ نے بات کی, ایک ہوتا ہے جگ بیتی, ایک ہوتا ہے تن بیتی. جناب فائز عیسیٰ صاحب کے تن بیتی تھی کہ بعد میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرا ان پہ مقدمہ کرنے میں کوئی نہیں تھا. فوج ہی اس میں انوالو، یعنی ناٹ فوج، باجوا صاحب کی پرسنل گرجز تھے یا جو کچھ بھی تھا، مگر فائز عیسیٰ صاحب کے ہڈ بھی تھی، کہانی ہے کہ کتنی زیادتی ہوئی تھی ان کے ساتھ. آج وہ اسی ادارے یا انہی لوگوں کے پریشر میں کام بھی کر رہے ہیں، وہ کہ یہ فیصلہ تو ہو گیا مگر انہیں میں نے آپ سے ایک لاسٹ پروگرام میں کہا تھا، جس میں آپ نے کہا تھا نہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، مگر اس وقت کے جو اہل اقتدار ہیں انہوں نے بیہائنڈ دا سین ان کے ساتھ مشورہ، ان کے ساتھ پرومس یہی کیا ہے کہ آپ یہ ڈلیور کر دیں، ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے. کیوں وہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ اٹس آل گوئنگ اگینسٹ دا کنٹری؟
اس میں دونوں باتوں کا میں جواب دوں گا. ایک تو وہ جو خان صاحب والی بات ہے کہ ریفرنس ہم نے دائر نہیں کیا تھا، ہمارے پاس آیا اور ہم نے بھیج دیا. خان صاحب واز ناٹ اردلی، وہ کوئی بیٹمین نہیں تھے، وہ ملک کے وزیر اعظم تھے. ان کے پاس اگر ایک ریفرنس آیا تو ہی شوڈ ہیو یوز ہز مائنڈ، وہ اس پہ صدر سے مشورہ کرتے، کہتے یہ ہم ریفرنس نہیں دائر کرتے. کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب کو جب یہ ریفرنس کی باتیں ہوئیں تو حامد میر صاحب نے اس پر آرٹیکل لکھا. حامد میر صاحب ملے خان صاحب کو کہ سنا ہے آپ سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف ریفرنس دائر کرنا چاہتے، انہوں نے کہا نہ بھائی ہم نہیں کریں گے، ہم تو اپنی اکانومی نہیں سیدھے کر سکے، ہم نے کدھر دائر کرنا. لیکن چند دنوں بعد ریفرنس آ گیا. تو خان صاحب شوڈ ہیو ایگزرٹڈ ایز اے پرائم منسٹر کہ میں نہیں کرتا. وہ تو جو چیز باجوا صاحب کر رہے تھے وہ کرے چلے جا رہے تھے. اب یہ ان کا کہنا، یہ صدر تھا اور خان صاحب دونوں کا مس کنڈکٹ ہے کہ انہوں نے کیوں ریفرنس بھیجا. اب دوسری بات آ گئی چیف جسٹس صاحب کی. ہم سب کو، لوگوں کو چیف جسٹس آف پاکستان سے بڑی امیدیں تھیں، ہم سب کو انہوں نے بڑے برے طریقے سے نا امید کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب خان صاحب نے ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا تھا تو ایک پرسنل گرج کی صورتحال بن چکی تھی، ان کو خود ہی اس گریس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. وہ کہہ دیتے کہ آئی ول ناٹ ہیڈ دس بینچ. دیکھیں وہ انکار کر دے، کہتے جی میں ہر وہ کیس جس میں عمران خان صاحب کے خلاف کو کیس آیا ہے یا کوئی کیس ان کی طرف سے دائر ہوا ہے، میں اس بینچ کو ہیڈ نہیں کروں گا. دیر آر مینی ادر سینئر ججز، جسٹس منظور شاہ صاحب کے کسی بھی سینئر جج کے حوالے کر دیتے، خود حصہ نہ لیتے. کیونکہ دیکھیں نا آپ، پھر الٹیمیٹلی خان صاحب کو کہنا پڑا کہ آپ ہمارے کیس نہ سنیں. یہ تو ججز کو خود ہی سوچنا چاہیے نا، سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، سیلف ریسٹینٹ ہوتا ہے. ججز خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ ناٹ بفور می. دیر آر مینی ایگزامپل ویئر ججز نے یہ کہہ دیا کہ ناٹ بفور می، میرے سامنے یہ کیس نہ لگائیں، اور ساتھ انہوں نے یا ڈسکلوز کیا یا میرا کوئی ڈفرنس ہے ان کے ساتھ یا میرا کوئی اور مسئلہ ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، جسٹس عبید اقبال تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، حالانکہ ان کا کوئی اتنا بڑا لیگل کیریئر نہیں تھا، لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آیا وہ اس بینچ کے ممبر تھے جس نے وہ کیس سننا تھا. لیکن جسٹس عبید اقبال نے کہا کیونکہ میں نے بھٹو کے خلاف الیکشن لڑا تھا لاہور سے جس میں الیکشن ہار گیا تھا، تو اس لیے میں بھٹو صاحب کے کیس میں آئی ول ناٹ سٹ ان دس بینچ، اور وہ بینچ سے ریکیوز کر گئے. یہ گریٹنس ہوتی ہے نا. آپ انہوں نے کہا بجائے کہ میں سنوں اور کل فیصلہ آئے وہ کہے یار اس کو تو میں نے الیکشن میں ہرایا تھا، تو اس لیے، حالانکہ اس وقت ایڈوکیٹ تھے الیکشن، اب وہ جج بن چکے تھے. لیکن وہ لوگ جو مائنڈ فل ہوتے ہیں نا، وہ ان باتوں کا خیال کرتے ہیں کہ قوم دیکھ رہی ہے، مجھے اپنی امپارشلٹی کا ثبوت دینا چاہیے. اور بھی بے شمار میٹرز ہیں، ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ بھی ہم انہیں موقع دیتے ہیں. ابھی ان کے پاس دو مہینے اور ہیں کہ وہ ملک کے اندر، اصل تو جج کا کام ہے، ملک کے اندر چیف جسٹس کا کام ہے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کو قائم کرنا، رول آف لا کو قائم کرنا، اور وہ پتہ چلے گا ان کے اینڈ والے مہینے تک آتے ہوئے کہ کس حد تک انہوں نے اس کا کام کیا. فیصلے کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، فیصلے تو ججز نہیں بھی ہوتے تو لوگ آپس میں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں. فیصلے تو جوڈیشری سے پہلے بھی مشاورت ہوتی تھی، پنچایت بنتی تھی، لوگ بیٹھ جاتے تھے، جرگے ہوتے تھے، فیصلے ہوتے تھے. لوگوں کو فیصلوں کے لیے عدالتوں میں نہیں آتے. یہ بڑی سپریم کورٹ کا کام صرف فیصلے کرنا نہیں ہے. سپریم کورٹ، لوگ آج میرے خلاف فیصلہ آ جائے گا، میں ریویو دائر کر دوں گا، اور مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ ریویو میرے پانچ سال نہیں لگے گا، اس کی سماعت ہی نہیں ہوگی، تو پھر مجھے کیا انصاف ملا. دیکھا جائے تو لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر وہ آئین کی برتری کو کیسے قائم کرتے ہیں، وہ ملک کے اندر قانون کی جو بالادستی ہے اس کو کس طریقے سے کام کرتے ہیں. میرا خیال ہے، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اللہ کرے ان کو کامیابی نصیب ہو جائے.
سر میں ان کے کوٹ ورڈ، کوٹ ان کوٹ سے ان کے ورڈز کہتی ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر احسان جو الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، انہوں نے جو قانونی فیصلہ ہے اس کی غلط تشریح کی. اگر انہیں پتا ہے کہ اس نے غلط تشریح کی تو وہ اس پوزیشن میں ہے تو ان کے اگینسٹ سو موٹو لے سکتے ہیں اور ان کو عہدے سے برطرف کر سکتے ہیں. اب ان کو پتا بھی ہے ایک طرف یہ غلط کام ہوا ہے وچ از واٹ ہی سیڈ, مگر کیا وہ اگلا ایکشن لے سکتے ہیں کہ ان کو برطرف کریں چیف الیکشن کمشنر کو؟
میں سمجھتا ہوں ایک اچھا سٹیپ کیا, پہلے تو چیف جسٹس خود ہی سو موٹو لے لیتے تھے اور ہماری بے شمار گورنمنٹس کو ہمارے ان چیف جسٹس حضرات نے ان نیسسری مداخلت کر کے ان دی نیم آف سو موٹو ڈسٹیبلائز کیا. ہمارے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ آنے میں بھی سپریم کورٹ کا بڑا رول ہے, بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. لیکن اب یہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آئندہ کوئی بھی سو موٹو ہے وہ تین جج آپ جو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے. وہ کمیٹی بن چکی ہے, وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی, چیف جسٹس اکیلے کسی کیس میں سو موٹو نہیں لے سکتے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک خوش آئند بات ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ چیف جسٹس مرضی کا ایک بینچ بنائے اور سو موٹو لے لیں. پہلے تو یہی ہو رہا تھا اور وہ جب جسٹس آزم نثار صاحب پشاور گئے انہوں نے اپنے رجسٹرار کو کہا فلاں رپورٹ مجھے پیش کرو, انہوں نے سو موٹو لے لیا. اس میچ میں قاضی صاحب بھی موجود تھے, قاضی صاحب نے کہا جی یہ رجسٹرار کس طرح آپ کے سامنے ہیومن رائٹ کا کوئی ایشو لے کر آ سکتا ہے جب تک وہ پارٹی نہ آئے, آپ کس طرح سو موٹو آپ نے لے لیے. نتیجے تن وہ ہیئرنگ اسٹاف ہو گئی اور رات کو وہ بینچ ریزالو ہو گیا اور قاضی صاحب کو بینچ سے نکال دیا گیا. تو ہی ریلائز دس تھنگ. لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے اور اس غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ملک ایک اور بہت بڑے بحران میں جا رہا ہے. ان کا کام تھا وہ تین سینئر ججز کی کمیٹی کی میٹنگ بلا لیتے, ان میں تھے جسٹس منیب بھی تھے اور جسٹس منصور صاحب, اور وہ اس کی غلطی کو کریکٹ کر لیتے نا, بجائے کہ دیکھتے رہے آپ کے کب ہمارے پاس کیس آئے گا اور کب ہم فیصلہ کریں گے. ہمارا ایک ایک دن قیمتی ہے اس وقت, ہماری اکانومی از ناٹ ان بیلنس کنڈیشن میں. اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو اکانومی تو بہتر ہو ہی نہیں سکتی. ہمیں تو ایک ایک لمحہ بچانا ہے اپنا, اور اگر وہ انتظار کرتے رہے کب ہمارے پاس چیزیں آئیں گی تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کی ایک اور مثال ہے ہمارے سامنے.
نہیں آپ مثال دے دیں.
ہمارے یہاں الیکشن ہوئے, لاسٹ جو الیکشن ہوئے اس میں 18 والے الیکشن, اس میں ہمارے ڈپٹی سپیکر تھے قومی اسمبلی کے قاسم سوری صاحب, انہوں نے الیکشن لڑا, ان کے خلاف لشکری ریسانی صاحب نے زرداری جاری کر دی اور اس میں انہوں نے دائر کی, اس میں انہوں نے یہ پوائنٹ لکھا اور یہ ریکارڈ پر وہ لے کر آ گئے کہ اس کے اندر 15 پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ ہی نہیں شامل کیا گیا تھا, اور اس کے بعد نادرا میں 65,000 جو ووٹر تھے ان کے ووٹ جو انویلڈ قرار دے دیے کہ وہ فنگر پرنٹ ہی نہیں ملتے تھے ان کے, جس کے اوپر وہ الیکشن ٹریبیونل جو تھا جو کہ بلوچستان کے ممبر تھے انہوں نے اس کو ان کی سیٹ سیٹ اسائیڈ ان کو ریسیو کر دیا. انہوں نے کہا آپ کو تو ریکوزٹ ووٹ ہی نہیں ملے کیونکہ 15 پولنگ اسٹیشن کا وہاں ووٹ ہی نہ ہونا اور 65,000 ووٹ جو ہے وہ انویلڈ ڈکلیئر ہو جانا, تو وہ کیسے الیکشن ہو گیا؟ وہ ری سیٹ ہو گئے وہاں سے. لیکن اس ری سیٹ ہونے کے بعد وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے 2019 میں ہی, اور سپریم کورٹ کے جسٹس عمر رضا بندیال صاحب اور اجاز الحسن صاحب نے اسٹے گرانٹ کر دی. پہلی ہیئرنگ پر اسٹے گرانٹ ہو گئے اور اسٹے ہونے کے بعد وہ اپنا ٹینیور بھی پورا کر گئے مگر اسٹے کا دوبارہ کیس ہی نہ لگا, وہ اسٹے پہ ہی چلتے رہے. یہ دیکھا جائے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میسج ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں ایک اسٹے لے لیں اور اس کے بعد آپ آرام سے گھر بیٹھ جائیں اور آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا, حالانکہ اسٹے کے اوپر بھی قانون ہے کہ اسٹے آرڈر کتنے دن چلے گا اور نیکسٹ ڈیٹ اس کے اندر آپ ڈالیں گے کہ فلاں ڈیٹ ہے اس کے اندر دی ادر پارٹی ول کم اور وہ اپنا کیس پرو کرے گی. لیکن نہ تو انہوں نے بندیال صاحب نے ڈیٹ دی, کوئی گڈ ٹو سی یو والے, ظاہر ہے لوگ کیوں آپ پر اعتراض کرتے ہیں ہمارے ججز پر کہ ججز بیکم اے پارٹی. اس سے بڑا کیا ثبوت ہے کہ وہ 19 سے لے کے آج 24 آ چکے ہیں, وہ دوبارہ کبھی کیس ٹیک اپ ہی نہیں ہوا. اب قاضی صاحب کے وقت وہ اس میں قاسم سوری نے دوبارہ کیس دائر کیا کہ میرا وہ کیس ختم کر دیا جائے کیونکہ مائی ٹینیور ہیز کمپلیٹڈ, اسمبلی ریزالو ہو چکی ہے. اس پہ انہوں نے نوٹس لی, انہوں نے کہا بھائی یہ دوبارہ کیس کیوں نہیں لگا؟ انہوں نے سمن کیا اس کو کہ آپ آئیں اور ہم آپ کا کیس کھولتے ہیں, کیونکہ اگر وہ ووٹ جیل ہی تھے جب ووٹنگ نہیں ہوئی تھی تو پھر تو وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے اور جو پے انہوں نے وصول کیا وہ بھی جمع کرانی پڑے گی, ان کے خلاف ایکشن ہوگا. وہ اس کے بعد پیش ہی نہیں ہوئے آج تک. ان کے وکیل صاحب لاسٹ ڈیٹ پہ پیش ہوئے نہیں, بخاری صاحب نے کہا جی میرا تو ان سے رابطہ ہی نہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں. اور وہ کیوں نہیں پیش ہوئے؟ وہ 2 مہینے بعد آئیں گے جب قاضی صاحب ریٹائر ہو چکے ہوں گے, وہ آ جائیں گے. اصل میں عوام دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ججز نے بھی دے بکیم پارٹی ان سرٹن کیسز اور وہ انصاف فراہم کرنے سے ان کا سے قاصر رہے. اب آپ دیکھیں نا اگر اتنی عذرداریاں فائل ہو چکی ہیں 377 تو اگر وہی سپیڈ رکھی جائے جو بندیال سپیڈ تھی تو بندیال سپیڈ کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ اپنی عمر تو پوری کر لے گی اور ان عذرداریوں کا فیصلہ نہیں ہوگا. دیکھیں ہمیں تو یہ بتانا
اسی بات سے سوال آتا ہے کہ قاسم سوری کا دیکھیں فیصلہ نہیں ہوا, 2018 کے الیکشن کی بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی, 2024 کی بھی ہوئی, فارم 45-47 کا مسئلہ آج تک چلتا چلا آ رہا ہے اور اوپن ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا یہ جو فیصلہ ہوا ہے فرائیڈے کو, اب اس انہوں نے کہا ہے کہ 15 دن میں حلف لیں لوگ, یہ تقریباً 39 کے قریب لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 15 دن کے اندر یہ حلف لیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اس فیصلے کی روشنی میں کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی یا کوئی چیز سامنے بھی آئے گی, کوئی ریزلٹس بھی ہوں گے؟
نہیں, ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ, اور ابھی وہ چانس کم ہے لوگوں کا, جیسے لوگ پہلے ڈیفیکٹ کر جاتے تھے. آپ دیکھیں نا چیزیں بہت تیزی سے آگے چل رہی ہیں, ہمیں یہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے لوگوں کا ڈیفیکٹ کر جانا ہے, یہ تو سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے لوٹوں کو اپنی پارٹیوں میں نہ لیں. اصل ہو یہ رہا ہے کیونکہ یہاں فیوڈل لارڈز ہیں نا, فیوڈل پارٹی چلا رہے ہیں, سیاسی جماعتیں تو ہے ہی نہیں ہیں. پارٹی لیڈر جو ہے وہ ٹکٹ ایشو کرتا ہے, وہ آگے لے آتا ہے. اور پھر میری یہ بات یاد رکھیے گا, میں پہلے انٹرویو میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے یہاں 100 جو ہیں وہ الیکٹیبلز ہیں, وہ جیسے تیسے آئیں گے کسی نہ کسی پارٹی کا ٹکٹ لے کے پھر دوبارہ براجمان ہو جائیں گے. ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے, ان کا صرف اور صرف کام یہ ہے کہ ہم گرانٹ لیں گے گورنمنٹ سے. ابھی آپ اندازہ لگائیں گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم ہر ایم این اے جو ہے اس کو 295 ملین 295 ملین ہم ایم این اے کو دیں گے, رولنگ پارٹی کے ایم این اے کو, پیپل پارٹی اور مسلم لیگ. یہ دان میں نیوز آ چکی ہے, اس کی ابھی تک کسی نے تردید نہیں کی. دیکھا جائے تو یہ برائب ہے, یہ پولیٹیکل برائب ہے جو آپ ایم این اے کو لیتے ہیں. وہ کیا حق ہے اس ایم این اے کا اپنے حلقے میں کام کروائے؟ کام تو نیشنل لیول پہ ہوتے ہیں, کوئی نیشنل پلاننگ ڈویژن ہوتا ہے جو کہتا ہے فلاں صوبے میں یا فلاں ڈویژن میں کالج بننا ہے, فلاں ڈویژن میں یہ کام ہونا ہے, اور وہ پروپورشن کے تحت کام ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے ضلع میں ڈگری کالج بنا ہوا ہے, مجھے دوبارہ گرانٹ مل گیا, میں ایک اور کالج وہاں بنا دوں, جبکہ میرے ساتھ کے ضلع میں مخالف پارٹی کا ایم این اے ہے, وہاں ہائی اسکول بھی نہیں بن سکا. ہم اس سے ابھی تک اس سے نہیں نکلے, یہ ایم این اے کا کام ہی نہیں ہے گرانٹ لینا اور نالیاں بنوانا. یہ جو پیسہ ہے یہ سارا پیسہ کھایا جاتا ہے, وہ یہ گرانٹ ملتی ہے, وہ گرانٹ کسی ٹھیکیدار کو بیچ دیتے ہیں اور اپنا 10% حصہ لے کے فارغ ہو جاتے ہیں, اور وہ کام ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں, اور یہی وہ وجہ ہے, اس پہ آئی ایم ایف نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ آئی ایم ایف کہہ کہ آپ یار یہ کیوں گرانٹ دیتے ہیں ایم این اے کو. دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں ایم این اے کو گرانٹ ملتی ہو؟ کوئی ایسا ملک مجھے بتائیے. ہر ملک کے اندر پلاننگ ڈویژن ہوتا ہے اور پلاننگ کمیشن ہوتا ہے, وہ پورے ملک کا پلان کرتا ہے کہ کس کس علاقے میں کالج بننا ہے, کس علاقے میں ڈیولپمنٹ ہونی ہے, کہاں بریجز بننی ہے, پورا سسٹمیٹک ورک ہوتا ہے اور اس کے مطابق یہ کام چلتا ہے. لیکن ہم نے یہ سارا کام وہاں سے ختم کر دیا. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی پلاننگ کمیشن ورکنگ اوور دیئر. ایم این اے کو کہہ دیا, جو پاورفل ایم این اے ہے وہ 5 سکیمیں لے جاتا ہے اپنے حلقے میں, جبکہ اس کے حلقے میں جگہ ہی نہیں ہوتی کسی سکیم کی. جب ہمارے بزدار صاحب تھے انہوں نے ڈی جی خان کے اندر ملینز روپے کی سکیمیں منظور کرا لی, کیونکہ اس علاقے سے وہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے بغیر وجہ کے. اور اس کے بعد ایک اور اس سے پہلے ایک ایم پی اے تھے ہمارے جو وزیر اعلی منتخب ہو گئے, انہوں نے بھی اسی طرح کیا, پورے کا پورا پنجاب کا بجٹ اپنے حلقے کے اندر خرچ کرا دیا. اور اس طرح کی حکومت جاتی رہی, نئی حکومت آئی, انہوں نے وہ پروجیکٹ انکمپلیٹ چھوڑ دیے. تو قوم کا یہ اربوں روپے ضائع ہو جاتا ہے. یہ وہ پل فریج ہے جو کیا کر رہی ہے ہر پارٹی ہماری کرتی ہے. جب خان صاحب تھے انہوں نے بھی اسی طرح اپنے ایم این اے کو پیسے دیے اور گرانٹس دیں, وہ سپریم کورٹ میں بھی کیس چیلنج ہوا, بعد میں جب یہ آ گئے انہوں نے بھی وہی کام کیے. تو دراصل ہمارے جو یہ فیوڈل لارڈ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ اس ایجنڈے کے تحت پارلیمنٹ میں آتے ہیں کہ ہم نے اپنا خرچہ نکالنا ہے بھائی بجٹ سے, ہمیں عوام سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. عوام جائے بھاڑ میں, ان کے نزدیک عوام کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, اور عوام بھی ایسے ہی ہیں, وہ بھی نعرے لگاتے ہیں اور وہاں سے اس دن چاول کھا کر گھر آ جاتے ہیں کہ ووٹ ڈال کر آ گئے. کوئی آزادی ہے رائے نہیں ہے, کوئی بعض علاقوں میں حکم دیا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور ووٹ ڈالیں اور آپ نے فارم اور لگانی ہے, وہ بندے ان کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ تو ٹوٹل فراڈ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور قوم کے ساتھ بھی ہم فرار کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اوپر اتنا خرچہ ہو رہا ہے, کروڑوں روپے ایک دن کا خرچہ پارلیمنٹ کا, لیکن وٹ دی پارلیمنٹ از ڈیلیورنگ. پارلیمنٹ میں کسی نے کوشچن ریز کیا کہ جناب 295 ملین آپ کس قانون کے تحت ایم این اے کو دے رہے ہیں, جبکہ یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. کسی جمہوری ملک میں اس کی مثال بھی نہیں ملتی. یہ بیسیکلی تو جیون ضیاء الحق مرحوم نے شروع کرایا تھا. انہوں نے کہا جی ہر ایم این اے کو 3 کروڑ دیں گے, اعلان کیا انہوں نے تقریر کی, تاکہ وہ اپنے علاقوں میں اپنے قلعے مضبوط کریں. وہاں سے یہ شروع ہو گیا سلسلہ الیکٹیبلز کا, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر جماعت میں آتے ہیں. ہمارے لیڈر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ٹکٹ دے دیا بغیر سوچے سمجھے کہ کل یہ فلاں جماعت میں تھا, پرسوں فلاں میں تھا, آج ہمارے پاس آ گیا ہے, اس کو ذرا جگہ ملے گی کسی اور جماعت میں, رات کو ہمیں چھوڑ کے وہاں چلا جائے گا. تو جب تک کیا انگلینڈ میں یا انڈیا میں کوئی ایسا ہے لیڈر جو اس طرح ٹکٹ دے دے؟ ٹکٹ تو ان کے علاقے کے لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں, جو اس ڈسٹرکٹ کی کمیٹی ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ یہ ہمارے 3 کینڈیڈیٹ ہیں, فلاں کو ٹکٹ دیا جائے. تو ظاہر ہے وہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ آنسریبل ہوتا ہے, ان کو اس کو پتا ہے میں نے یہاں کام کرنا ہے, میں نے ان کی ہیلپ کرنی ہے, میں نے یہ پروجیکٹ گورنمنٹ سے یا فلاں کمیشن سے منظور کروانے. لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے. تو اس طرح جمہوریت پروان چڑھتی ہے. یہاں تو
میں اپنے سوال
لیڈر ڈیسائڈ کر لیتا ہے کہ یہ
اپنے سوال کو پیچھے کی طرف ایک بار پھر سے لے کے جانا چاہتی ہوں. اب سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دے دیا, سنا ہے کہ عدالت میں چھٹیاں ہو گئیں. جناب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں کہتے ہیں ان میں کوئی اس دن ندامت ان میں نہیں تھی, اور انہوں نے کہا ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے. اب آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ مطلب کوئی ریزلٹ بھی نکلے گا اس کا یا کوئی بھی ریزلٹ نہیں ہوگا؟ اینڈ ریزلٹ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
دیکھنا احساس ندامت کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے, یہاں اصل بات ہے احساس ضیاع کی. کہ احساس ضیاع تو ہمیں ہونا چاہیے نا کہ ہم اس طرح کیا ضائع کر رہے ہیں. ہم اپنی ساری انرجیز ایک ایسی ڈنگ میں دھکیل رہے ہیں جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. آپ دیکھیں وہ ریویو دائر کر دیں گے اور بیس کریں گے ان 5 ججوں کے فیصلے کے اوپر جن کا فیصلہ اس کے خلاف ہے. وہ پھر یہ کیس لگے گا, پھر کب بینچ بنے گا اور کب آگے سلسلہ چلے گا. اس کا مطلب ہے کام تو رکا رہے گا نا, پھر وہ انتشار تو اسی طرح رہے گا. جبکہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ یہ مسئلے پارلیمنٹ کے اندر ہی طے کرتے ہیں, پارلیمنٹ کی کمیٹی طے کرتی ہے, وہ عدالتوں میں نہیں جاتے. آپ کو دیکھ لیں پہلے دنیا میں کسی جگہ کون سے ممالک ہیں جہاں وہ لوگ اپنے ان فیصلے کو عدالتوں میں لے کر جاتے ہوں. پارلیمنٹ سٹرانگ ہونے کا مقصد یہی ہے کہ پارلیمنٹ بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے, پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں پارلیمنٹ کمیٹیوں کے چیئرمین بھی اسی طرح آتے ہیں, کمیٹیاں بھی اسی طرح بنتی ہیں, وہ کسی ڈلیور کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتی, اور ان کے اندر وہ کیپیسٹی اور کمپیٹنس بھی نہیں ہوتی. کیونکہ جب ہمارے پاس سسٹم ہی اسی طرح آ گیا, ہم نے اپنا پورا سسٹم روئن کر کے رکھ لیا ہوا ہے. سیاسی جماعتیں گرو ہی نہیں کر سکیں. سیاسی جماعتیں تب گرو کریں گی جب اس کے اندر ہر پارٹی ورکر کا ووٹ ہوگا, اس کا حق ہوگا کہ یار میں ہماری سیاسی جماعتیں اپنے الیکشن ہی نہیں کراتی. آپ اس سے بڑا جھوک کیا ہے؟ ہماری جو بڑی مین جماعتیں ہیں تینوں, مسلم لیگ, نون, پیپل پارٹی اور پچ گائی, ان دونوں نے جو ابھی الیکشن ہوئے انٹر پارٹی الیکشن نامینیشن پر ہو گئے کہ پارٹی چیئرمین نے سارے عہدے نامینیٹ کر دی اور نیکسٹ ڈے آج الیکشن ہو چکے ہیں, آل ہیو بین نامینیٹڈ. پی ٹی آئی نے الیکشن کرانا تھا, ان کو کہا گیا, انہوں نے بجائے پشاور کے کسی اور جگہ جا کے الیکشن کیا, نتیجہ ان کے ممبرز نے اس کو چیلنج کر دیا. وہ جسٹیفائی نہ کر سکے کہ کس نے اپلائی کیا تھا اور کس نے پیسے جمع کرائے, ہو ایز اے ممبر, نتیجے تن وہ الیکشن لیگل ڈکلیئر ہو گئے. لیکن ورچولی دیکھا جائے جیسے اے این پی ہے, انہوں نے بھی الیکشن نہیں کرا, ان پہ جرمانہ ہو گیا, یا تو ان پر بھی جرمانہ کر دیا جاتا کہ آپ پر بھی ہم فائن امپوز کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کیا, یا ساروں کا الیکشن کالعدم قرار دیتے کہ جی آپ ریگولر الیکشن باقاعدہ کرائیں. جب تک یہ سسٹم, جمہوریت تو نیچے سے شروع ہوتی ہے نا, پارٹی کے اندر. ہماری کون سی سیاسی پارٹی ہے جس کے اندر ڈیموکریسی ہے, جس کے اندر لیڈرز آر الیکٹڈ؟ آپ چھوٹی سی مثال لے لیں انگلینڈ کی. ٹوری پارٹی 14 سال بعد اقتدار سے باہر ہو گئی, اور وہ جو ان کا موجودہ پرائم منسٹر ہے مسٹر سونک, اس نے کیا کیا؟ وہ پارلیمنٹ میں آیا, اس نے کہا آئی ایکسپٹ مائی فالٹ, وی ہیو لاسٹ دی الیکشنز, اور میں نئے لیڈر کو مبارکباد دیتا ہوں اور تمنا کرتا ہوں کہ وہ ملک کو آگے لے کر چلیں گے. ہم اپنی غلطیاں درست نہیں کر سکے اور میں اپنی قوم سے اور اپنی پارٹی سے معافی مانگتا ہوں. یہ ہے گریٹنس. ایک شخص جو فیتھ کے لحاظ سے ہندو ہے, اس پارلیمنٹ کا ممبر ہے, اس کی تقریر اٹھا لی جائے, میرا خیال ہے وہ تقریر ہماری پارلیمنٹ میں بھی چلائی جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ طریقہ ہوتا ہے ہار جانے کے بعد پارلیمنٹ کو خدا حافظ کرنا ہوتا ہے.
میں اگری کرتی ہوں مگر میرا آپ سے کیونکہ مجھے میری کل بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی ایوری بڈی واز کنسرن ابھی آج کا ہے کہ عمران خان صاحب سابق صدر الوی اور سابق ڈپٹی اسپیکر جناب قاسم سوری پر آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی کے اعلان کریں گے یہ جناب آپ کے وہ تارر صاحب نے بیان دیا ہے تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ ان کی کئی مقدموں سے خلاصی ہو گئی مگر ان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیں گے بیکاز محترمہ جو آپ کی چیف منسٹر ہیں یا جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد جماعت ہے اور عزم استحکام بھی میرا خیال ہے انہی دہشت گردوں کے لیے شروع کیا گیا تو کیا فرمائیں گے کہ 25 کروڑ عوام یعنی جو الیکشن کا ریزلٹ آیا وہ تو کچھ اور ہے باہر میں نکلتی ہوں میجورٹی کا رویہ ہی کچھ اور ہے کہ ہمارے ووٹ کا احترام نہیں کیا گیا مگر یہ اس کو باہر نکال کے لیٹ دیم فیس دی سچویشن شاید وہ خود ہی اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں کمتر کر لیں
اصل میں یہ وہی بات ہے نا کہ ہم خیالوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں یہ دس ول بی اندر ڈیزاسٹرس آپ دیکھیں نا ابھی گورنمنٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کسی کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کا یا ٹیررسٹ جماعت ڈکلیئر کرنے کا دے ہیو ٹو گو ٹو دی سپریم کورٹ یہ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی یہ یاد رکھیے گا آئین میں دیا ہوا ہے اگر یہ کسی جماعت کو ڈکلیئر کرانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ چلے جائیں گے اب آپ دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جا کے عدلیہ کو ان کاموں میں الجھائیں پھر ایک نیا بینچ بنے اور پھر 6 مہینے اس کے اوپر پروسیڈنگ چلتی ہے اور ملک کی ساری ترقی رک جائے ملک کی پوری اکانومی بیٹھ جائے اسی کے اوپر یہ وہ بچگانہ خیالات ہوتے ہیں کہ جی فلاں پہ ہم آرٹیکل 6 لگا دیں گے فلاں پہ ہم یہ کر دیں گے فلاں پہ ہم وہ کر دیں گے آپ احساس زیاں کو دیکھیے کہ ہمارے اندر احساس زیاں ہونا چاہیے کہ ہم کتنا وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں عدالتیں اس لیے نہیں بنی ہوتی پہلے بھی ہم نے خان عبدالولی خان کی نیب کو غیر دشمن ڈکلیئر کرانے کی پوری کوشش کی اور الٹیمیٹلی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہاں ان پر کیس بنایا حیدرآباد سازش کیس بنا اور الٹیمیٹلی اس کے اندر اتنے گواہ تھے کہ اگر وہ کیس چلتا تو 5 سال تو وہ کیس ہی چلتا رہتا لیکن الٹیمیٹلی یہ طے ہو گیا کہ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں تھا وہ ٹریبونل پھر توڑ دیا گیا اور ان کو آزاد کر دیا گیا اور سپریم کورٹ سے وہ کاروائی واپس لے لی گئی اور ان کو نہیں ڈکلیئر کیا جا سکا سیاسی جماعتیں عدالتی حکم سے غیر قانونی نہیں ڈکلیئر ہوتی وہ پبلک اوپینین سے غیر قانونی ڈکلیئر ہوتی ہیں کہ لوگوں نے ووٹ ہی نہ دیں لوگوں نے مسترد کر دیں دیکھیں نا کتنی ایسی جماعتیں ہیں جیسے فار ایگزامپل سم ٹائم بیک آپ 70 کا الیکشن دیکھیں میں نے 70 کا الیکشن بھی دیکھا ہوا ہے 77 کا الیکشن بھی دیکھا ہے اس میں پیپل پارٹی ہیز دی میجارٹی پنجاب میں پیپل پارٹی نے سویپ کیا تھا بھٹو صاحب نے اگر کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا تھا وہ جیت گئے تھے لیکن بعد میں کیا ہوا کہ پیپل پارٹی کے زمانے میں جب آئی پی پیز لگیں اور بجلی مہنگی کے منصوبے لگ گئے اور پبلک کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئیں کہ ان کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوئی اور 12-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی ملک کی انڈسٹری بیٹھ گئی وہ صرف انڈسٹری نہیں بیٹھی پنجاب سے پیپل پارٹی کا ووٹ بینک ہی ختم ہو گیا آپ دیکھ لیں کتنی سیٹیں ان کو ملی وہ میجر سیٹ بیک وہاں سے انہیں ملا کسی نے ڈکلیئر نہیں کرائی اور آپ بھی طریقہ یہی ہے کہ مور ڈیموکریسی اگر ہمارے یہاں اب تک لگاتار الیکشن ہوتے رہتے تو میرا خیال ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا اب تک جماعتیں گرو ہو چکی ہوتی ہمارے یہاں ہر وقت مداخلت ہوئی کبھی آر ٹی ایس بیٹھ گیا کبھی کوئی اور مداخلت ہوئی اور ہمارے سیاستدانوں نے بھی نہیں سیکھا یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ فوج کا قوم کا باپ ہوتا ہے اور جب آپ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ بنائیں گے بھائی گریڈ کے افسر کو تو پھر باپ تو یہی سلوک آپ کے ساتھ کرے گا جو آج ہو رہا ہے آپ آرمی چیف کو اپنی جگہ پہ رہنے دے آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں آپ وفاقی وزیر ہیں آپ نے ملک چلانا ہے آپ جو سٹ آپ یہ کہیں کہ میں تو ان سے چوروں سے ہاتھ ہی نہیں ملاتا آپ یہ بھی تو کل بھی ہے نا خان صاحب 3.5 سال ملک کے وزیر اعظم رہے انہوں نے ایک بھی ایسی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی جس میں قائد اختلاف موجود ہوتے قومی سلامتی کی جو میٹنگ تھی خان صاحب نے وہ بھی اٹینڈ نہیں کی انہوں نے کہا مجھے شہباز شریف سے ہاتھ ملانا پڑے گا یہ کون سی جمہوریت جمہوریت میں تو آپ کو ہاتھ ملانا ہے نا یہ ہمیں دیکھیں ہمیں تو ہمیں اپنی جو اوریجن ہمارا اسلام ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے مکہ کے کافروں نے آپ کو مکہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیا عرب کے سردار اکٹھے ہو گئے انہوں نے مکہ کے کافروں کو متعون کیا کہ بھائی ہم تو کبھی دشمن کو بھی نہیں روکتے حرم میں آنے سے تم کیوں روکے بیٹھے انہیں کہا میرے نہیں آنے دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں کی آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اس مذاکرات کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہو گئی اور وہ جب صلح حدیبیہ لکھی گئی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ جو معاہدہ ہے یہ عرب کے سردار مکہ کے قریش کے درمیان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. اس پر ان کے سہیل بن عمرو جو ان کا سفیر تھا اس نے کہا یہ میں اعتراض کرتا ہوں, اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیں تو پھر تمہارا جھگڑا ہی ختم ہے, ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. آپ لکھیں کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان ہو. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ضد نہیں کی, آپ نے آپ سمجھتے تھے کہ اس کو کیسے لے کر چلنا ہے. آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہا کہ یہ میرا نام کے آگے سے رسول اللہ مٹا دیجیے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام نامی کے آگے سے رسول اللہ مٹا. آپ نے کہا مجھے بتاؤ, آپ نے اپنے دست مبارک سے اس سیاہی کو وہاں سے مٹا دیا, لیکن آپ نے ان سے معاہدہ کیا. اور جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوگی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے نبی محترم ہم نے آپ کو آج فتح مبین دے دی. اسلام تمہیں یہ درس دے رہا ہے, اسلام تو کہہ رہا ہے کہ وہ جو آپ کے قاتل ہیں وہ جو دشمن ہیں ان کے ساتھ بیٹھیے. انڈیا کیسے ہے, پاکستان کیسے آزاد ہوا, قائد اعظم نے گاندھی کے ساتھ کتنے مذاکرات کیے, قائد اعظم نے نہرو کے ساتھ کتنے مذاکرات کیے, کتنی میٹنگز ان کی ہوئی, لارڈ ویول اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ کتنے مذاکرات کیے, اور الٹیمیٹلی ہی سکسیڈیڈ سیکورنگ پاکستان. یہ مذاکرات کے نتیجے میں نکلا. قائد اعظم نے کوئی بندوق نہیں اٹھائی, قائد اعظم نے ایک بھی سٹرائک کال نہیں دی. قائد اعظم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم فلاں تاریخ جب ہندوؤں کی گورنمنٹ ٹوٹ گئی انہوں نے کہا آج ہم یوم تشکر منائیں گے, دو نفل شکرانے کے پڑیں گے, جمعے کا دن تھا. یہ ایک کال قائد اعظم نے دی پوری زندگی میں یوم تشکر, کہ مسجد میں آج سجدہ شکر منائیں اور دیٹس آل, کوئی سڑک پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس نے اتنی بڑی ریاست ہمیں حاصل کر کے دے دی جمہوری جدوجہد سے, کبھی اس نے لینائی نہیں کیا کہ میں گانا بجانا.
باتوں کو بھی اب انہوں نے کانٹروورشل کر دیا ہے. میرا سر آپ سے ایک یہاں پہ جو سوال ہے کہ پاکستان میں جتنی بے راہ روی کا عالم ہے, وہ بھی ہمارے جو اشرافیہ ہیں, جو لیڈرز ہیں, اور وہ جو اقتدار کی حوث میں ہیں, چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کیوں نہیں تعلق رکھتے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو عوام, اب میں بتاؤں بہت باشعور ہو گئے ہیں, پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے. آپ نے ابھی فرمایا کہ 295 ملین انہوں نے رولنگ پارٹی کے ایم این اے کو دے دیا. آپ کے جو وزیر اعظم ہیں اور آپ کے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں ان کو ایک ایک رہائش دی جاتی ہے, تو ملک کے پاس تو پیسہ نہیں ہے. انہوں نے اپنی حفاظتی انتظامات میں کچھ اضافے کروائے ہیں, اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے کہ یعنی اپنی جو ذاتی رہائش گاہیں ہیں وہاں پر بھی پیسہ اس ملک کا لگوایا جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, وہ آئی ایم ایف پہ چل رہا ہے.
آپ دیکھیں نا, یہ تو ملک کو لوٹنے اور کسوٹنے والی بات ہے نا. اس کی بھی میں, ہماری تاریخ بڑی عظیم تاریخ کے مالک ہیں ہم لوگ, ہم نے اپنی تاریخ سے سیکھا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس اس مسلمانوں کے سب سے بڑے حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی. جب مصر فتح ہو گیا نا تو مصر فتح کرنے والے کمانڈر کا نام تھا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مصر فتح ہو گیا, مصر کے اندر بڑے محلات تھے, زہر فرعونوں کے زمانے کے محلات بنے ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک بڑا شاندار محل منتخب کیا اور حضرت عمر کو خط لکھا کہ امیر المومنین, مصر میں میں نے آپ کی رہائش کا بندوبست کر دیا, جب بھی آپ مصر تشریف لائیں گے تو فلاں محل کے اندر ٹھہریں گے, بڑا ہی شاندار محل ہے. حضرت عمر نے کیا جواب دیا, 1500 برس پہلے یہ ڈسائڈ انہوں نے کر, انہوں نے کہا عمر بن العاص کیسی تم بات کرتے ہو, کیسی عجیب بات تم کرتے ہو, تم اس شخص کے لیے مصر میں گھر بنا رہے ہو جو مدینہ میں رہتا ہے, کیا وہ وہاں رہنے کے لیے آئے گا؟ ساتھ ہی آپ نے لکھا کہ یہ جو تم نے میرے لیے مال مختص کیا ہے اس کو تجارتی کافلوں کے لیے مختص کر دو, آئندہ جو بھی تجارتی قافلہ آئے یا تاجر کہیں ملک سے آئے یا جہاں سے جائے اس کو وہاں ٹھہرایا جائے تاکہ اس کو سکون ملے, اس کو پروٹیکشن ملے. حضرت عمر سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے ملک میں آنے والے تاجروں کو بھی پروٹیکشن نہیں ملے گی, انہیں وہ مال جو خلیفہ کے لیے مختص کیا گیا, تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, میں رہتا یہاں پر ہوں میرے لیے مال وہاں بنے گا, تو ہی ریجیکٹڈ اٹ. ہم اپنی تاریخ دیکھیں, لیکن اگر پاکستان کی طرف آپ آ جائیں, پاکستان جب بن گیا تو پہلے تمہارے جو وزراء اعظم تھے نا, جو قائد اعظم کی ٹیم کا ممبر تھے, جو قائد اعظم کے ساتھ آئے تھے, جس میں سردار عبد المستر بھی تھے, سردار مستر جب گورنمنٹ سے ہٹا دیے گئے تو کراچی میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے, تو کراچی کے کمشنر تھے وہ ان کے گھر پر آئے, انہوں نے کہا کہ آپ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں, ہمارے پاس بڑے مکان خالی پڑے ہیں کیونکہ لوگ ہجرت کر گئے تھے, ہم آپ کو ایک مکان الاٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہو ہیز چینج دی پالیسی, یہ قائد اعظم کی پالیسی تھی کہ گھر جو ہیں جو ہندو چھوڑ کر گئے ہیں گھر وہ صرف مہاجرین کو ملیں گے. آئی ایم ناٹ اے مہاجر, آئی ایم اے لوکل, لیٹ می ہی ریفیوز ٹو گیٹ ری ہاؤس. انہیں پتا تھا کہ یار اس ملک کو ہمیں بنانا ہے, ہمیں آگے لے کر چلنا. اب ہوا کیا, اسی طرح ہمارے وزیر اعظم تھے چودھری محمد علی صاحب, وہ بیوروکریٹ تھے, لیکن یہ ان محب وطن بیوروکریٹس میں سے تھے جو بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے وہ 1956 کا آئین بھی بنوایا تھا. تو ان کے بارے میں مختار مسعود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کابینہ کا اجلاس ختم ہوا تو وہ گھر جانے لگے تو دو تین وزیر ان کے پاس آ گئے کوئی چیز ڈسکس کرنے کے لیے. رات کا وقت تھا, انہوں نے کہا یار میرے ساتھ ہی میرے ساتھ گھر چلو, کھانا جا کر اکٹھے کھاتے ہیں. کہتا میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا گاڑی میں. ہم ان کے گھر پہنچے, موبائل کا زمانہ نہیں تھا, انہوں نے جاتی اپنی اہلیہ کو کہا کہ کھانا بناؤ. کہتا کھانے میں ایک گھنٹہ لگ گیا. گھنٹے بعد جب کھانا لگایا گیا تو ان کی اہلیہ نے برتن رکھے اور ان کے اوپر آٹے لگا ہوا تھا اور ہاتھ جھاڑ رہی تھی اور کہنے لگی چوہی صاحب آپ بڑے بادشاہ ہیں, آپ نے اگر ان دوستوں کو کھانے پہ دعوت دی تھی تو مجھے گھر بتا تو دیتے. آج تمہارا نوکر بھی چھٹی پہ تھا, میں نے آپ کے آنے کے بعد آٹا گوندھا اور ان کے لیے کھانا پکایا. ہم دو بندوں کے لیے تو کھانا موجود تھا لیکن آپ کے ان پانچ چھ دوستوں کے لیے کوئی کھانا موجود نہیں تھا. یعنی اس وقت کے وزیر اعظم کے گھر پہ ایک ہی نوکر ہوتا تھا جو شام کو چھٹی چلا گیا تھا اور اس کے گھر پہ اور کوئی کھانا پکانے والا نہیں تھا, اس کی یاری نہیں کھانا پکایا. یہ تو ہمارا اوریجنل, کیونکہ ہی واز ناٹ اے فیوڈل لارڈ. جب فیوڈل لارڈ آ گئے, میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مثال دوں گا. بھٹو صاحب بلا شک بہت بڑے لیڈر تھے, ملک کو آئین انہوں نے دیا, 90,000 قیدیوں کو واپس لے کر آئے. ان کے بارے میں وارث میر صاحب نے لکھا تھا کہ بھٹو کو بہت بڑی قائدانہ صلاحیتیں ملی تھیں, وہ انٹرنیشنل لا پہ عبور رکھتے تھے, لیکن بدقسمتی سے وہ فیوڈل لارڈ تھے اور اس فیوڈل لارڈ والی سوچ نے ان کی تمام خوبیوں کو گہنا دیا تھا. بھٹو صاحب جب وزیر اعظم بن گئے تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ جو 70 کلفٹن ہے کراچی میں اس کو بھی پرائم منسٹر ہاؤس کا درجہ دے دیا جائے. تو وہاں مسٹر ایم بی صدیقی تھے چیف انجینئر پاکستان کے, اس وقت ایک ہی چیف انجینئر ہوتے تھے کراچی میں. ہی ریفیوز, اس نے لکھا, اس نے کہا جناب آپ جب بھی تشریف لائیں 70 کلفٹن پہ ٹھہریں, وہ وزیر اعظم ہاؤس ہی سمجھا جائے گا. اس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی ریکوائرمنٹ ہوئی, کوئی بجلی چلی جائے, کوئی پائپ خراب ہو جائے, وی آر دیئر ٹو لک آفٹر اٹ. لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کو پرائم منسٹر کا اسٹیٹس دے کے وہاں اے سی لگا دیے جائیں, تمام فیسلٹیز دے دی جائیں, اس کا بل بھی ایم ای ایس کی طرف سے پے ہو, تو یہ نہیں ہوگا. لا ڈزنٹ الو دس. انگلینڈ کے انگلینڈ کی مثال دی کہ وہاں انگلینڈ کا جو وزیر اعظم ہے وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے 3 کمروں میں رہتا ہے. وہ 200 سال پرانی بلڈنگ ہے, کسی وزیر اعظم نے ضرورت نہیں کی, چرچل نے بھی نہیں کی کہ یار یہ گھر چھوٹا ہے, اسی میں گزارا کرتا ہے. اور جب وزیر اعظم وہاں سے ریزائن دیتا ہے یا اس کی گورنمنٹ ٹوٹ جاتی ہے, وہ اپنے ڈبے اٹھائے ہوئے باہر نکلتا ہے. لوگ ویڈیو پہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا وزیر اعظم جا رہا ہے, ایک ہی ویگنر ہوتی ہے جس پہ اس کا سامان رکھا ہوا ہوتا. تو انہوں نے کہا بھائی تو کسی جگہ الاؤ ہی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو سروس سے ڈسمس کر دیا گیا. وہ بےچارے پینشن کی بھی اسی محروم ہو گئے. ایم بی صدیقی صاحب چلے گئے لیکن انہوں نے کہا کہ آئی ول ناٹ سینکشن اٹ, میں نہیں کروں گا. تو جب وہ چلے گئے تو پھر لٹ فرحال ہو گئی, وہ پرائم منسٹر ڈکلیئر ہو گیا. اب آپ اندازہ لگائیں نا, جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے انہوں نے بھی جاتی عمرہ کو پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کروا دیا. اسی طرح جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے تو 3 وزیر اعلیٰ ہاؤس تھے لاہور میں. اور آج بھی یہی صورت حال ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ وہاں سے آتی ہیں, اپنے جگہ سے جاتی عمرہ سے تشریف لاتی ہیں, یہاں بھی ان کی رہائش ہے. تو ساری رہائش کا خرچہ تو اسٹیٹ برداشت کر رہی ہے. جب اسٹیٹ کیسے برداشت کرے گی, کہ اسٹیٹ تو پھر ٹیکس لگائے گی. اب آپ اندازہ لگائیں گے ہمارے جو صدر مملکت ہیں ان کے اخراجات پہ بھی 1 ارب روپے سے زیادہ سینکشن کر دیا گیا بجٹ کے اندر. 1 ارب سے زیادہ کے صدر کا تو کوئی کام ہی نہیں. پریزیڈنٹ ہیز نو جاب ٹو ڈو. جو بھی پارلیمنٹ سے بل آئے گا ان میں بھی نواب شاہ کا جو اپنا گھر ہے اس کو پریزیڈنٹ ہاؤس ڈکلیئر کروا دیا. اب سارے ایکسپینڈیچر اس سے میٹ ہوں گے. اسی طرح جو گورنر ہیں سرحد کے, انہوں نے بھی کندی صاحب نے لکھا کہ میرا ڈی آئی خان کا ان کا بل آ گیا 15-20 لاکھ روپے. انہوں نے فوراً ایک لیٹر لکھوایا کہ اس کو پرائم گورنر ہاؤس ڈکلیئر کر دیا جائے. اب یہ بھی دیکھیے گا, ویسے تو دیکھا جائے تو اپنے جو وزیر اعلیٰ سرحد ہیں امین گنڈا پور صاحب اور گورنر, ان کی آپس میں تو گولہ باری جاری رہتی ہے, یہ میڈیا تک ہوتی ہے گولہ باری. ادروائز دی بوتھ آر ون, کیونکہ گورنر اپنے گھر کو ڈکلیئر نہیں کرا سکتا, اس کے لیے وزیر اعلیٰ کی اپروول چاہتی ہوتی ہے. گنڈا پور صاحب ویسے تو اس پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے اپروول دی جو گورنر ہاؤس وی آئی خان جو ان کا ذاتی گھر ہے اس کو بنا دیا جائے سرکاری گورنر ہاؤس. ظاہر ہے اس کا بل بھی اسی سے پیش ہوگا, حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ میں نہیں کروں گا اور ایشو کو وہ سرحد اسمبلی میں لے کر جاتے. لیکن اس معاملے میں سارے ایک ہیں نا, سب ایک ہیں کہ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے. اسی طرح جب سرحد کے گورنر نے اپنا گھر ڈکلیئر کر لیا تو پنجاب کے گورنر کو بھی خیال آ گیا سلیم حیدر صاحب کو، تو مریم صاحبہ کا لیٹر آ گیا نوٹیفیکیشن کے جناب ہم نے ان کا جو گھر ہے ذاتی جو ادھر پنجاب میں اٹک کے قریب ہے اس کو بھی ہم نے جناب سرکاری طور پہ گورنر ہاؤس ڈکلیئر کر لیا. اب آپ اندازہ لگائیں یہ غریب ملک جس کے اندر صدر کے پاس بھی دورہ گھر ہوگا، گورنرز کے بھی اسی طرح گھر بن گئے، وزیر اعلی کے بھی تین تین دفاتر ہیں، تو پھر عوام تو ہلاک ہی ہوگی نا. عوام کے پاس تو بجلی کے بل کے دینے کے پیسے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جب ان کو
جو آپ کے عمرا فیوڈلز ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہونے کے باوجود دے ڈونٹ ہیو منی ٹو پے دیئر اون بلز، اور عام عوام جن کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں
وہ اپنا بل پے ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ ایوری تھنگ شوڈ بی فرام اسٹیٹ. اب آپ دیکھیں ایک پریزیڈنٹ ہے وہ 1 بلین سے زیادہ ایکسپینڈیچر کس لیے کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کیا ضرورت ہے اس کی. آپ دیکھیں نا خان صاحب سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں کہ صادق امین تشریف لائے، انہوں نے کہا جی میں پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دوں گا، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا. کسی گورنر ہاؤس کی دیوار نہ گری. گورنر ہاؤس میں آج بھی 1800 نوکر ہیں، وہ آج بھی تنخواہیں لے رہے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس کو انہوں نے کہا یونیورسٹی بنا دوں گا، اس پہ بڑا خرچہ ہوا، وہ آج بھی پرائم منسٹر ہاؤس ہے. وہ رہتے بنی گالا سے تھے اور ہیلی کاپٹر سے آتے تھے اسلام آباد، اور 40-49 کروڑ روپے یہ ریکارڈ پہ موجود ہے انہوں نے ہیلی کاپٹر کے پیٹرول کے اوپر پھونک ڈالا صرف آفس آنے کے لیے، بنی گالا سے آنے کے لیے ہیلی کاپٹر پہ آتے. ان کے وزیر محترم صاحب نے جو ان کو اب چھوڑ کے ان کے خلاف بیان بازیاں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی 60 روپے گھنٹے کی لائٹ کا خرچہ آتا ہے، ہمارے اس وزیر اعظم صاحب کے جہاز کا تو خرچہ ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کون سا پیٹرول تھا جو 60 روپے میں گھنٹے میں وہ دے کر ان کو آ رہا تھا. تو جس ملک کے اندر آپ کوئی ایک لیڈر کا نام لیجیے، اس وقت کوئی بھی ایک لیڈر ایسا نہیں ہے جس نے اس معاملے کو اس سے سوچا ہو کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں ہم اپنی جیب سے خرچ کریں، ہم اس ملک کو لوٹے نہیں. اور عدلیہ بھی پیچھے میں نہیں، دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک ملک کی جو عدلیہ ہوتی ہے نا وہ نظر رکھتی ہے ان معاملات کے اوپر. ہمارے چیف جسٹس سے لاہور ہائی کورٹ کے امیر حسین بھٹی صاحب، ان کے بارے میں تو ویسے ان کے اپنے ساتھی جج جسٹس جمیل شاہد جمیل صاحب نے بڑے انکشافات کیے ہیں کہ وہ اپنے دور میں کیا کرتے رہے، لیکن میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے ججز کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. وہ ہمارے یہاں کلر کار تشریف لائے، یہ لمکوں نے وزٹ کیا، کلر کار ایک بڑا ریزارٹ ہے شاندار، وہاں بہت بڑا باغ ہے، باغ صفا اس کو کہتے ہیں، یہ بابر کے وقت باغ اسٹیبلش کیا باغ بابر میں، شاندار ترین باغ ہے جس کے اندر چشمے ہیں. وہ اس باغ میں تشریف لے گئے، ان کو وہاں چائے دی گئی، ادھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس علاقے کا اس باغ کے اندر بنایا جائے. رات کو انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو طلب کر لیا کہ جی یہاں جوڈیشل کمپلیکس، اس نے کہا سر یہ باغ ہے نیشنل ہیریٹیج ہے، یہ یہاں تو کوئی ہم عمارت بنا ہی نہیں سکتے، اور دوسرا جو شہر کے اندر ہم نے جگہ مختص کی ہوئی ہے، جگہ ایلوکیٹ ہو چکی ہے اور وہ اس کا پی سی ون میں منظور ہو چکا ہے جوڈیشل کمپلیکس کا، وہاں بننے کا اس نے کہا نو. انہوں نے اسی وقت اپنے اسٹار کو بلایا اور بندے بلوائے اور باغ کا بہت بڑا ہزاروں درخت کٹوا ڈالے باغ کے، اور ساتھ ہی اسٹار کو حکم دیا کہ چند دنوں فوری طور پہ چار دیواری تعمیر کر لی جائے، فنڈ ایشو کی اور چار دیواری تعمیر ہوگی. اور وہاں تعمیر اس نے کہا جی میں یہاں جوڈیشل کمپلیکس بنوا کر رہوں گا. وہ تو وہاں کے وکلاء نے اور پبلک نے شور مچایا کہ بھائی یہ تو آج سے 500 سال پہلے ظہیر الدین بابر نے یہ باغ بنایا تھا، ہر حکومت نے اس کو پروٹیکشن دی، لوگ باہر سے آتے ہیں دیکھنے کے لیے، نیشنل ہیریٹیج ہے. تب جا کر قاضی فیضی صاحب نے نوٹس لیا، انہوں نے اس کو لیٹر لکھا اور وہ تعمیر رک گئی. لیکن وہ جو درخت کاٹ دیے گئے، اگر اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوتی تو امیر حسین بھٹی آج جیل میں ہوتے، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ درخت کاٹنا جرم ہے. آپ انوائرمنٹ کمیشن کی اجازت کے بغیر کوئی ایک درخت بھی نہیں کاٹ سکتے، اور نیشنل ہیریٹیج اس پہ تو میرا خیال ہے آرٹیکل 6 ہی پھر لگنا چاہیے. جج کا کام تو جج نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں آئین کی حفاظت کروں گا، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا، لیکن ایک قومی اثاثے کو اس طرح اس امیر حسین بھٹی نے تباہ کیا کہ اس کو خیال تک نہیں آیا، حیات تک نہیں آئی کہ میں پاکستان کا ایک بہت بڑا قومی اثاثہ تباہ کروں. باہر سے آنے والے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ان کے چیف جسٹس اس مزاج کے تھے کہ قومی ورثے کو تباہ و برباد کر دیا کہ میں وہاں جناب بنانا چاہتا ہوں، اپنا جوڈیشل کمپلیکس بنانا چاہتا ہوں. تم وکلاء سے تو پوچھو، مقامی لوگوں سے تو پوچھو. ڈپٹی کمشنر لٹ گیا، اس نے کہا جی نہیں بن سکتا، اس نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے. نسٹار کو کہا جیسے اس کے باپ کی کمائی تھی اس میں سے وہاں چار دیواریاں بن گئیں، رخ سارے کٹ گئے، وہ پھر پروجیکٹ اب رک چکا ہے، لیکن کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوئی. یہ میں بتا اصل میں بات جو ہے کہ
مگر ان کی پینشن بھی نہیں روکی گئی کہ انہوں نے زیادتی کی. میرا سر کوئکلی کیونکہ ظاہر ہے ٹائم
پرنسپلی تو آرٹیکل 209 کے تحت ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے کہ قومی اساسوں کو اس نے تباہ کیا.
سر میرا کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے آپ کے ساتھ تو بڑی میرا خیال ہے لگاتار پروگرامز ہونے چاہیے جس میں ہمیں اندازہ ہو پاکستان کے دیر از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. پاکستان کی افواج میں سے پالیٹیشین بھی حکومت کرتے ہیں تو ملک میں ہوتے ہیں, جب ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. میں دو جنرلز کا ذکر کرتی ہوں, جنرل کرامت کی بات کرتی ہوں اور میں جنرل شجاع صاحب کی ذکر کرتی ہوں آئی ایس آئی کے ساتھ. جنرل کرامت صاحب بھی اپنی جاب آرمی کی ختم ہونے کے فوراً بعد ایک امریکن تھنک ٹینک کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہی ہیز آل دا کلاسیفائڈ انفارمیشن اباؤٹ پاکستان. جنرل شجاع صاحب آئی ایس آئی کے ساتھ تھے, ریمنڈ ڈیفس کو بھگانے کے لیے جتنے وہ بے چین تھے اتنا کوئی بھی بے چین نہیں تھا, وہ بھی باہر اپنی سروسز دے رہے ہیں. تو کیا بات ہے کہ ہمارے ادارے ان تمام لوگ جو کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے قوانین کی پاسداری نہیں کی اور کچھ نہ کریں تو کم سے کم ان کے بینیفٹس ان کی پینشنز کو ہی روک دیں, کیا یہ پاسبل ہے؟
دیکھا جائے تو یہ ملک کا قانون ہے, پاکستان کا قانون ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم چاہے اس کا تعلق فوج سے ہے یا چاہے اس کا تعلق سول سے ہے وہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک باہر نہیں جا سکتا, باہر سروس نہیں کر سکتا. ہاں اگر اس نے باہر جانا ہے تو گورنمنٹ سے باقاعدہ این او سی لے گا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں اور باہر مجھے جاب مل گئی ہے, گورنمنٹ کی این او سی کے بعد وہ جاب کرے گا. کیوں, وجہ کیا تھی؟ لیکن 2 محکموں نے اس کو وائلیٹ کیا سب سے زیادہ. ایک ہمارے جو فنانس ڈویژن ہے, ہمارے فنانس منسٹری کے جتنے افسر تھے, کیونکہ جب آئی ایم ایف کی ٹیم آتی تھی یا ورلڈ بینک کی ٹیم آتی تھی یہی ہمارے جو افسر تھے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے تھے, معاہدے کرتے تھے. ظاہر ہے وہ ان کو اس وقت ہی لالچ دے دیتے تھے کہ جب بھی آپ ریزائن کریں گے پاکستان میں آپ آ کر ورلڈ بینک میں آپ کو نوکری مل جائے گی, آئی ایف ایف میں نوکری مل جائے گی. اس کمپٹیشن کے اوپر جتنے وہ معاہدے کرتے وہ معاہدے ان فیور آف آئی ایم ایف ہوتے, ان فیور آف ورلڈ بینک ہوتے, کیونکہ ان کو پتا. اور جیسے ہی وہ ادھر سے ریزائن کرتے وہ فوراً باہر چلے جاتے, گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہ لیا. ان کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا بیسیکلی, تو یہ سیریس مس کنڈکٹ تھا, اس کی سزا جیل ہو جاتے, ان کی پینشنیں بھی بند ہوتی. لیکن آپ لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں ہمارے فنانس ڈویژن کے جتنے افسر ہیں یہاں سے نکلے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف میں جا کر بیٹھ گئے. کیوں, ان نے وہ فیوریبل ٹو ورلڈ بینک اینڈ فیوریبل ٹو آئی ایم ایف ان نے معاہدے کیے. ہمارے سامنے آئی پی پیز کا معاہدہ ہے, ہب کو کا معاہدہ, آئی ہیو سین دی ججمنٹ. اس کے اندر ہوا یہ کہ واپدا کا ایک سینئر افسر تھا جس نے ہب کو کے ساتھ معاہدہ کیا اور ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہب کو کی ماننی, اور اس کے بعد جب معاہدہ ہو گیا اس نے واپدا سے ریزائن کیا, پینشن لی اور جا کے ہب کو کے اندر اس کو بڑی اہم اپائنٹمنٹ اور بینک عہدے پہ لگا دیا گیا, کیونکہ اس نے ان کو ہیلپ کی تھی. اس نے اس معاہدہ کرنے میں, ملک کا جن بیڑا غرق کرنے میں ساری شرائط مانی, اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا اٹ از ویری اسٹرینج کہ یہ آدمی جس نے لک آفٹر کرنا تھا واپدا کے انٹرسٹ کو, واپدا کا ہی افسر تھا, ہی ورک فار دی ہب کو اینڈ دیئر آفٹر ہی گاٹ ریٹائرمنٹ اینڈ وینٹ دیئر. اور سیم از دی کیس آف دی جنرل, کوئی بھی آرمی کا افسر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بغیر این او سی کے باہر جاب نہیں کر سکتا. اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ہی ہیز اے کلاسیفائڈ انفارمیشن. جنرل جہانگیر کرامت یہاں سے ریٹائر ہوئے اور اگلے دن وہ امریکن تھنک ٹینک کے اندر جا کے اپلائی کر گئے. یہ بہت بڑی ملک کے لیے بھی ڈسگریس تھی, ایک آرمی نے آپ کو زمین سے اٹھا کر ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف بنایا, آپ کے پاس درجنوں پلاٹ بھی تھے, آپ کے پاس بے پناہ ایسٹس بھی تھے, اور یہ پلاٹ دینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جنرل جو ہے وہ کسی کی نوکری نہ کرے, اس کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ آرام سے گزار. اگر اس سرمایہ کے بعد بھی اس نے جا کر امریکہ کی چاکری کرنی ہے تو پھر کیا ضرورت تھی. اسی طرح شجاع پاشا صاحب بھی ملک سے نکلے اور باہر جا کر کہیں جاب کر لی, اور تو اور جنرل راحیل شریف صاحب بھی باہر چلے گئے, انہوں نے جاب کر لی. اور یہ پوائنٹ ریز کیا جسٹ ثاقب نثار نے, ایک جب ایک میٹر ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا جی چیک کرو راحیل شریف صاحب نے این او سی لی ہے, تو وزارت دفاع کے افسر پیش ہوئے, انہوں نے کہا سر انہیں این او سی نہیں لیا. انہوں نے کہا چلیں بھائی آپ فوراً انشور کریں, ہی گیٹس دی این او سی, اور اس کے بعد انہیں این او سی لیا. حالانکہ دیکھا جائے تو جرم تو کمپلیٹ ہو چکا تھا, وین ہی وینٹ ابراڈ اور باہر جا کر انہیں جاب حاصل کر لی بغیر این او سی کے. یہ آرمی ایکٹ کا سیکشن 55 ہے, پریجوڈیشل مس کنڈکٹ, کہ آپ نے سروس کے بعد یا سروس کے دوران مس کنڈکٹ کیا, اس کی سزا 5 سال ہے. اور اگر 6 مہینے کے اندر اس کا گورنمنٹ کے پاس اختیار تھا ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا اور ان کو واپس لایا جاتا اور ان کے خلاف کاروائی کرتی,
और तो और कम अज कम इनकी पेंशन ही बंद कर देते, जो पहला स्टेप था। एक सिपाही या हवालदार कहीं चला जाए और हमारे मिलिट्री अकाउंट वालों को पता चल जाए पेंशन उबार गए, ये पेंशन बंद कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो कानून है ना वो मेजर तक ही होता है, हवालदार मेजर सूबेदार में चला जाए गरीब के लिए उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। आज भी कितने लोग हैं मैं उनको जानता हूँ जिन वो अपने केसेस के लिए जो बाहर चले गए, बाहर उनको जॉब मिल गई, उन्हें पेंशन बंद कर दी, वो पेंशन के लिए लड़ रहे हैं कि हम तो दो साल नहीं, हम तो बकायदा प्रोसेस कम्प्लीट करने के बाद बाहर गए थे, उनकी पेंशन रोकी हुई है। जबकि हमारी पूरी लिस्ट मौजूद है, उनको बाहर भी डॉलरों में पेंशन मिलती है, हालांकि डॉलरों में पेंशन लेना ही इलीगल है। उसको पेंशन उसके यहाँ के अकाउंट में जमा होनी चाहिए एज पर पाकिस्तानी करेंसी, उसके बाद बेशक जिसमें मर्जी कन्वर्ट कराएं। ये कौन सा कानून है कि वो बाहर इंग्लैंड में अमेरिका में कनेडा में रह रहा है और पेंशन उसकी डॉलरों में कन्वर्ट होकर वहां डिलीवर की जा रही है और वो बकायदगी से ले रहे, वो महंगाई अलाउ नहीं ले रहा वहां बैठती है।
हैरत है कि ये हम उस इदारे की बात करें जो मुल्क की हिफाजत का जिम्मेदार है, आप उनकी जायदादों को जब्त कर लें क्योंकि उन्होंने दो साल के अंदर और आपकी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन लेके वो कहीं थिंक टैंक पे काम कर रहे हैं या बाहर से फिर कमा रहे हैं। वेरी सैड सर, बस आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि इस वक्त टाइम हमें और इजाजत, हम दोबारा आपको लेंगे क्योंकि आपकी हम याददाश्तें बाज क्योंकि आम आवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है। और मैं आपकी वसातत से अपने तमाम लिसनर्स को कहती हूँ कि बाहर जो लोग बैठे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में हैं, तो मुल्क के अगेंस्ट मत लड़िए, मत लड़िएगा। अगर आपने लड़ना है ना तो अपने इलाके के मेंबर पार्लियामेंट्स को, अपनी हुकूमत को, वो जो आर्मी के हाई ऑफिसर्स दौड़ के आए हुए हैं, उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई, अभी कनाडा में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप गवर्नमेंट से कहें कि आप रशिया पे भी तो सैंक्शन लगाते हैं, ये लोग जो इतना पैसा लेके आए अपनी इस्तेदाद से ज्यादा, इनकी जायदादों को इन मुल्कों में भी जब्त किया जा सकता है। इट्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में इट इज पॉसिबल। अगर आपने एजुकेट अपने आप को करना है और अगर आप करना चाहते हैं ना, रादर देन सिटिंग विद देम, ये करें, ये मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात होगी। कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया और हम आपको दोबारा भी तकलीफ जरूर देंगे, अल्लाह मेरे पाकिस्तान का हामी नाज़िर।
और मैं भी एक पैगाम देना चाहूंगा पाकिस्तानी अवाम को कि वो इस फ्यूडलिज्म के खिलाफ खड़े हों। ये जो फ्यूडल लॉज हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं ना, जो फ्यूडल तरीके से मुल्क को चला रहे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो अपने मफाद के लिए मुल्क को चला रहे हैं। हम आपस में ये ना लड़ें कि मेरा फलां लीडर है, मैंने इसको प्रोटेक्ट करना है। हमारा कोई लीडर नहीं है, हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और इनका एहतसाब करना है। इनसे पूछे कि आपने हमारी, हमारा पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान है तो हम सलामत हैं। इन लीडरों के पीछे ना लड़िए, ये तो सारे आपस में मुकमुका किए बैठे हैं। देखे ना गंडापुर साहब ने लेटर लिख दिया कि जी उसके घर को गवर्नर हाउस डिक्लेयर कर दिया, वो स्टैंड ले लेते ना कि मैं नहीं करता जी। ये वो अलमिया है, इस फ्यूडल कंसेप्ट को हमने खत्म करना है और मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत तब आएगी जब ये फ्यूडलिज्म खत्म होगा मुल्क से।
बहुत शुक्रिया सर,
आपने हमें मौका
सब, आपका बहुत शुक्रिया। और यकीन कीजिए मेरा दिल चाहता है मैं बहुत सारी बातें इनसे पूछूं, आप तक पहुंचाऊं। इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी, अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिएगा, मेरा और आपका अल्लाह हाफिज। और मैं आप तमाम लोगों को जो अब्रॉड हैं ये कहती हूँ कि मुल्क के अगेंस्ट मत लड़िएगा, अगर आपने लड़ना है ना तो वो जितने भगौड़े इन मुल्कों में बैठे हैं उनकी जिंदगियों को, उनको पर्सनली कुछ करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें, अपने मेंबर पार्लियामेंट्स को इन्वॉल्व करें, कोर्ट कचहरियों को इन्वॉल्व करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि कैसे ये आदमी इतना पैसा लेके यहां पर आ गया। अभी इजाजत दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक मेरा आपका अल्लाह हाफिज।
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241 647-0241
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ $2.6 million ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। $12 ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ ਟੈਕਸ ਕੋਸਟ ਐਵਰੇਜ ਪਵੇਗਾ। ਡਰਾਈਵੇ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $19.6 million ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/engage।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का ज़ामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक।